فجاء المؤذرون من العرب اور آئے عذر کرنے والے عرب میں سے، بدوی عربوں میں سے، لیوزن لہم تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیں، وقعدہ اور وہ بیٹھ رہے، اللذینہ وہ لوگ، کذب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا، کس کے ساتھ؟ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے. کہ اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ان لوگوں کا حال جو کہ عذر کرنے والے تھے ہے نا، اور منافقین تھے. تو یہ وہ عربی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عربی وہ لوگ جو شہر سے دور رہنے والے ہے نا، دیہاتی لوگ، بدوی لوگ. تو یہ دیہاتی علاقے میں جو رہنے والے لوگ تھے یہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا. اور آپ دیکھیں یہاں ان کا نام ہی مؤذرون رکھ دیا، وجاء المؤذرون من الاعراب، کہ دیہی علاقوں سے جو ہے وہ عربی آئے، دیہاتی آئے، اور ان کا نام ہی مؤذرون، عذر کرنے والے، بہانے کرنے والے. اور ان کے بہانے کیا تھے؟ سارے بہانوں کا حاصل یہ تھا، نچوڑ یہ تھا، لیوزن لہم، کہ تاکہ آپ انہیں جو ہے وہ اجازت دے دیں. اور اجازت کس چیز کی دے دیں؟ کہ وہ غزوہ تبوک پر جانا نہیں چاہتے، اور ایک بہانہ، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نامے حاصل کیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جائیں بھی نہ اور ہمیں رسول اور مسلمان برا بھی نہ سمجھیں، لوگوں کی نظروں میں ہم یہ بھی نہ ہوں کہ ہم کوئی پیچھے رہنے والے ہیں، تو تاکہ بہانہ بنا لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح بیٹھ رہے، وقعدہ، یہ اس طرح بیٹھ رہے یہ لوگ کہ یہ گویا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھا وہ جھوٹ بولا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بہانے بنائے تھے وہ ان کے سارے بہانے جھوٹے بہانے تھے. یہاں پر جو ہے نا وقعد الذین کذب اللہ ورسولہ، اس سے مراد یہ ہے. اور وہ بیٹھ رہے، اور وہ کون تھے؟ الذین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹی باتیں بنائی تھی، جھوٹے بہانے، سچے نہیں تھے، کوئی ان کا واقعی عذر نہیں تھا. سیصیب الذین کفروا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان میں سے، یعنی ان بہانے بنانے والوں میں سے جنہوں نے بھی کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں سیصیب الذین، تو ان لوگوں کو پہنچے گا کیا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب. اور کیوں پہنچے گا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کفروا منہم، کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کفر کا رویہ اختیار کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ مسلمان تھے، لیکن ایمان کی تہ میں تسلیم، اخلاص، اطاعت تھوڑی تھی، بلکہ کیا تھا؟ ایمان کی تہ میں دنیا کے مفادات تھے، دلچسپیاں ساری کیا تھی؟ وہ اپنے مفادات تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے کافر جو ہے وہ اپنے مفاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا، تو جب جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے انہی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آ کر بہانے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، یہ مسلمان تھوڑی ہیں، بلکہ یہ کافر ہیں، اور ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ دردناک سزا جو ہے وہ پہنچنے والی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارے معذرین ہیں یہ سارے عذر کرنے والے ہیں. اور اگر آپ یہ پڑھیں کہ متعذرون، ایک تو ہے نا معذرون، اور اصل میں یہ جو معذرون ہے یہ متعذرون تھا، متعذرون، تو پھر یہ معذرون کیسے بن گیا؟ تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا ہے نا. اور معتذر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واقعی عذر رکھنے والا، لیکن منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تو بغیر عذر کے بہانے بنانے والے تھے، اس لیے ان کے لیے دردناک سزا کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ منافقین کی وہ قسم تھی جو کہ جھوٹے تھے، اور انہوں نے بھی عذر تراشے اور یہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے. اب ایک اور بھی قسم تھی جو کہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، لیکن واقعی وہ معذور لوگ تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیسا علی الضعفاء کہ نہیں ہے ضعیفوں پر، کمزوروں پر، ولا علی المرضی، اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون ما ينفقون حرج، کہ جو نہیں پاتے جو خرچ کریں، کہ اگر مطلب جہاد پر جانے کے لیے اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ خرچ کریں، تو کیا ہے ان پر؟ کچھ بھی حرج نہیں ہے، لیسا حرج، ان پر حرج نہیں ہے، لیسا کو آپ حرج کے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے، لیکن کس وجہ سے نہیں گئے؟ یہاں پہ جو معذور لوگ ہیں ان کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں، نمبر ون ضعفاء بیماری، ضعیف ہونا، نمبر دو مردہ بیماری، اور نمبر تین یہ کہ ان کے پاس جو ہے وہ مال نہیں تھا، وسائل نہیں تھے تاکہ وہ جہاد پر جو ہے وہ جا سکیں، تو لیسا علی الذین حرج، کہ ان لوگوں کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تین طرح کے مختلف لوگ ہیں اور تین طرح کے عذر میں یہ لوگ شامل ہیں، اور اگر یہ ضعیف اور مریض اور وسائل نہ ہونے والے جو لوگ ہیں، لیکن ان کی بھی ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگلا حصہ جو ہے وہ شرط کیا ہے، مشروط کیا بات ہے؟ جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول کے وفادار ہوں، اذا نصحوا، نسن سے ہے نا، خیر خواہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جبکہ یہ خیر خواہ ہوں، یہ وفادار ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر تو معذوری ہے یہ کہ کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے، اور ناداری، یہ تین عذر آ گئے نا، لیکن یہ مجبوریاں اس وقت قابل معافی ہو سکتی ہیں جبکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے وفادار ہوں. اگر وفاداری موجود نہیں ہے تو اس شخص کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ شخص بیمار بھی ہے نا لیکن وفاداری نہیں ہے، سچا نہیں ہے، تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خدا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دلوں کا جائزہ لیتے ہیں، وہ نیتوں کا، وہ دلوں کے احوال جانتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ فرض کی پکار ہوئی، اللہ کے راستے میں بلایا گیا، اور جو ہے ایک شخص نے جب فرض کی پکار کو سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑے اچھے موقع پر میں بیمار ہو گیا، ہے نا، کیونکہ ورنہ ان تلے نہ ٹلتی یہ مصیبت جو جہاد کی ہے اور جو اللہ کے راستے میں جانے کی ہے. چلو اچھا ہو گیا، بیمار ہوا، جان چھوٹی. اب دوسرا شخص جو ہے وہ جب اس نے یہ پکار سنی اور وہ تھا مخلص، اب وہ شخص کیا کہتا ہے کہ ہائے یہ بدبخت بیماری جو ہے اس نے مجھے کب آن لیا، اب تو میدان جنگ میں جانے کا وقت تھا، اب تو اللہ کے دین کو ضرورت تھی، اور میں کیوں بستر پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہوں، کیوں میں ضائع ہو رہا ہوں، کیوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے نا. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے خدمت سے بچنے کا موقع مل گیا، وہ خوش نہیں ہوتا. اور جو لوگ خود نہیں جانا چاہتے ان کے ہاتھ میں ایک معقول بہانہ آ جاتا ہے اور پھر ساتھ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو مخلص ہوتا ہے نا وہ خود نہیں جا سکتا اور خود رو رہا ہوتا ہے کہ بیماری آنی تھی تو ان دنوں کیوں آئی، اور ساتھ ساتھ بستر پر پڑا پڑا وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ تو پلیز جائیں نا، ہے نا، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوسروں کو جوش دلاتا ہے، ان کو ترغیب دلاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑا اچھا وقت ہے، تم یہ موقع کھو نہ دو، ہے نا. اور وہ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اپنے تیمار داروں سے کہتا ہے کہ میرا تو اللہ مالک ہے، میری دوائی کا، میرے کھانے کا، علاج معالجے کا کوئی انتظام ہو جائے گا، تم جاؤ، اس وقت میں اسلام کو تمہاری ضرورت ہے نا. تو یہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص بستر پر بیٹھا ہوا بھی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور دوسروں کو روکنے کے لیے پوری جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ظاہر کے اعتبار سے تو دونوں معذور ہیں نا، مگر دونوں جو ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں دونوں جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے کہ اگر معافی ہے تو ایسے شخص کے لیے جو کہ مخلص ہے نا، لیکن ایسے کے لیے نہیں جو معذور تو ہے لیکن اس کے ساتھ غدار ہے. ایسا نہیں جو معذور تو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بہانہ ساز ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ اسلام کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور کرنا چاہتا ہے. تو عذر کے سلسلے میں جو ہے وہ دو صحابہ کے واقعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اندھے تھے اور ایک لنگڑے تھے، ہے نا؟ حضرت ابن ام مکتوم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی محفل میں عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بڑے توجہ کے ساتھ ان پر تبلیغ کر رہے تھے. اتنے میں ایک نبینا آدمی لاٹھی ٹیکتے ہوئے رسول اللہ کی محفل میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشدنی، کہ یا رسول اللہ مجھے راہ ہدایت بتائیے. اور آپ کے دل میں بہت آرزو تھی کہ قریش کے سردار اگر سیکھ لیں، اور اگر یہ سیکھ گئے تو پھر اسلام جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، تقویت ملے گی اسلام کو. تو آپ نے نا اس نبینا کا جو ہے وہ اس وقت دخل دینا اس کا اور اس کا مداخلت کرنا آپ کو پسند نہ آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور قرآن میں وہی نازل ہو گئی. عبس وتولى ان جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تو یہ کافی آیتیں، اور کہتے ہیں کہ جبرائیل امین یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے اس اثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے. اور جبرائیل امین جو ہیں جب اپنی وحی کو مکمل کر کے ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبینا صاحب کے گھر خود تشریف لے گئے، اور جو آپ کی بے رخی دے کر واپس چلے گئے تھے. اور یہ کون تھے؟ ابن ام مکتوم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی محفل میں واپس لائے، اپنی چادر ان کے لیے زمین پر بچھائی، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد بارگاہ نبوت میں ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ درجہ محبوبیت حاصل ہو گیا. یہ خوش بخت نبینا جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، آپ سوچئے کون تھے؟ ابن ام مکتوم. بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سابقون الاولون میں یہ شامل ہوتے تھے، نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے. اور ان کی جو کنیت ہے نا، یہ اپنی والدہ کی وجہ سے مشہور ہوئی. ابن ام مکتوم جو تھے اپنی والدہ کی وجہ سے جو ہے ان کا یہ نام مشہور ہوا. اور ویسے جو ہے کہتے ہیں ان کا نام جو تھا عمر یا پھر عبداللہ یا پھر حسین تھا، اور ماں کی کنیت کی نسبت سے یہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ مشہور ہوئے. اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی ماموں تھے، یعنی ان کے رشتہ داروں میں، یعنی یہ ان کا خاندان کا تعلق جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی جو ہے وہ ماموں کے طور پر جا کے حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس طرح حضرت ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ کے ماموزاد بھائی بنتے ہیں. اور حضرت جو ہے وہ ابن ام مکتوم جو ہے ان کے، آپ سوچیں کہ اندھے تھے لیکن پھر بھی ہے یہ ہجرت کر کے یہ مدینہ گئے، ہے نا؟ اور اذان دینے کا جو فرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. رمضان مبارک میں ان کی اذان سن کر لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، گویا ان کی اذان کو سحری کے اختتام کا اعلان سمجھا جاتا تھا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے نا. اور ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑا اہم ہے آج کے عنوان کے لحاظ سے، کہ حضرت ابن ام مکتوم کے دل میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی تڑپ پیدا ہوئی، اور معذور کی بنا پر جہاد میں حصہ تو نہیں لے سکتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہے، تو اس وقت نہ یہ رسول اللہ کی محفل میں موجود تھے. یہ آیت سنی تو بڑی حسرت کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ہرگز گھر پر نہ بیٹھتا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوتا. ان کی حسرت بری آرزو بارگاہ خداوندی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. آپ سورۃ نساء میں پڑھ چکی ہیں، ہے نا؟ سورۃ نساء آیت 13، آیت 13 ہے یا رکوع نمبر 13 ہے، کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ مرتبے میں ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا عذر ہے اور اب میں مجاہدین کے برابر درجہ ہی نہیں پا سکتا. تو آپ سوچئے تو صحیح کہ ان کی یہ حسرت اس پر، اس کی وجہ سے وہی نازل ہو گئے. کچھ لوگ کتنے مخلص ہوتے ہیں نا، اور ان کی یہ بات جو ہے نا یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، اور اسلامی تاریخ کے ماتھے پر جو ہے وہ کیا ہے کہ جگمگ جگمگ کرتے ستارے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے ماتھے پر ستاروں کا وہ جھرمٹ ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم جو تھے ان کو پتا تھا کہ میں جہاد کے لیے مکلف نہیں ہوں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا شوق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے آپ جہاد میں لے چلیں، میں کیا کروں گا کہ دو صفوں کے درمیان میں ایک جھنڈا پکڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور لڑائی ختم ہونے تک کہتے ہیں کہ کوہ استقامت بن کر اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے تھے. اب سوچے تو صحیح، ایک علمبردار بن جاتے تھے میدان جنگ میں، کہتے تھے مجھے لے چلنا، میں کچھ تو نہیں کر سکتا، اندھے تھے ان کو نہیں پتا چلتا تھا، کہتے تھے بس جھنڈا مسلمانوں کا پکڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہ جو ان کا جذبہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. کئی موقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب باہر گئے تو آپ نے ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا مدینہ میں، اور امام نماز بنایا، نماز کا امام. اور حضرت ابن ام مکتوم جو ہیں 13 دفعہ، آپ نوٹ کریں، اندھے تھے لیکن 13 دفعہ رسول اللہ کی نیابت کا ان کو شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کے حافظ تھے. اب بتائیے اندھے تھے تو قرآن کے حافظ کیسے بن گئے؟ سن سن کر. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لوگوں کو قراءت سکھایا کرتے تھے، ان کو مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کا بے حد شوق تھا. گھر اگرچہ مسجد نبوی سے دور تھا لیکن پانچوں وقت بڑی مستعدی کے ساتھ راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے مسجد میں پہنچ جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے. راستے میں کئی جگہ جھاڑیاں تھیں، کیونکہ وہ کسی ساتھی یا رہنما کے بغیر ہوتے تھے. کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ گیا اور اس کے چھڑانے میں انہیں بڑی زحمت اٹھانی پڑی. ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، بعض دفعہ مجھے گھر سے مسجد میں آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیا گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور نے پوچھا، کیا تم اپنے گھر پر اذان اور اقامت کی آواز سن لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا، تو پھر تم ضرور مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کیا کرو. چنانچہ اس کے بعد وہ ہمیشہ بڑے شوق اور لگن کے ساتھ پانچوں وقت مسجد نبوی میں باقاعدگی سے آتے رہے. اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو گویا ان پر جو ہے وہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے ان کی بڑی ڈھارس بندھائی، لیکن اب وہ خاموشی کے ساتھ مدینہ میں اپنے دن کاٹنے لگے. ان کے دل میں شوق جہاد اکثر چٹکیاں لیتا رہتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا اور گھر سے مسجد تک رہنمائی کے لیے خادم بھی دیا ہوا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 7 دن وقاص رضی اللہ عنہ کو، 7 دن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق میں کی طرف بھیجا، تو اپنی معذوری کے باوجود اس لشکر اسلام میں شامل ہو گئے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ صفوں کے درمیان کھڑے تھے، لڑائی کا تنور گرم ہوا تو مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے سے اس طرح گھت گئے کہ صفوں کی ترتیب قائم نہ رہی. اسی افراتفری میں حضرت ابن ام مکتوم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میدان جنگ میں اس طرح شہید ہو گئے، بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں، آپ مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی. بہرحال تو یہ واقعہ ایک اندھا صحابی، لیکن اس کا جو یہ ہے نا، اذا نصح للہ ورسولہ، یہ اتنا عروج پر تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. اور آپ سوچیں تو صحیح کہ 13 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کیا، ہے نا. دوسرے صحابی جو کہ لنگڑے تھے، حضرت عمر بن جموح. یہ میں نے جب کلاس کا آغاز کیا تھا تو شروع میں ایک لیکچر دیا تھا، اس میں بھی ان کا واقعہ سنایا تھا. اگر آپ کو یاد ہے، غزوہ احد پر جب رسول اللہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو بنو سلمہ کے 4 نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم 4 بھائی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے والد ضعیف العمر شیخ قبیر ہیں، ان کے ایک پیر میں لنگ بھی ہے، لنگ کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہ بھی لڑائی میں شامل ہونے پر بزد ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمایا، تمہارے والد اپنی معذوری کی بنا پر فریضہ جہاد ادا کرنے کے مکلف نہیں، تم نے ان کو سمجھایا ہوتا؟ نوجوانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے انہیں بتھیرا سمجھایا لیکن وہ کسی صورت نہیں مانتے. اور کون سے غزوے کی بات ہے؟ غزوہ احد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو انہیں ذرا میرے پاس تو لاؤ. نوجوان اپنے گھر گئے, تھوڑی دیر بعد وہاں سے پلٹے تو ان کے ساتھ گھنگریالے بالوں والے گورے رنگ کے ایک سفید ریش سفید داڑھی والے بھی بزرگ بھی لنگڑاتے ہوئے آئے. یہ ان کے والد تھے. انہوں نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ رسول اللہ کو سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس عاجز کے لیے کیا حکم ہے؟ کتنی محبت سے صحابہ رسول اللہ سے بات کرتے تھے نا, اور اپنی قربانی تو ہوتی ہی اور وہ قربان واقع ہوئے کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضور نے متبسم ہو کر مسکرا کر نہایت شیریں لہجے میں فرمایا بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لڑائی پر جانا چاہتے ہیں, آپ کا اخلاص اور جذبہ فدائیت جو ہے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے, لیکن آپ کی عمر اب لڑنے میں لڑائی میں حصہ لینے کی نہیں, اور پھر آپ ایک پہنچ سے معذور بھی ہیں, اس لیے آپ جہاد پر جانے کے لیے مکلف نہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے بدلے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ بزرگ بڑے جوش کے ساتھ بولے یا رسول اللہ یہ لڑکے بھی مجھ کو میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم مجھے امید ہے اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں. اب سوچیں تو صحیح, کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں. للہ مجھے اپنی ہم رکابی کی اجازت عطا کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوش سے اخلاص سے اتنے متاثر ہوئے اور ان کے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا بیٹھو, یعنی ان کو کیا کہا جو ان کے بیٹے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اب ان کو نہ روکو, شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہو. حضور کا یہ ارشاد سن کر یہ بزرگ بیٹوں کے ساتھ ساتھ خوش خوش گھر کو لوٹے, ہتھیار سنبھالے اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی خائبا, الہی مجھ کو شہادت نصیب فرما اور مجھ کو نا امید گھر واپس نہ لانا. اس کے بعد وہ سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی ہم رکابی میں میدان جنگ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. یہ بزرگ جن کے جوش ایمان اور شوق شہادت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر متاثر کیا اور ان کے بڑھاپے اور ان کی معذوری کے باوجود انہیں لڑائی میں شرکت ہونے کی اجازت دی, یہ کون تھے؟ سید الانصار حضرت عمر بن جموں سلمی رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر کیسے لکھیں گے آپ؟ عین میم را کے بعد وا بھی لکھیں گے, ٹھیک ہے؟ حضرت عمر بن جموں جو تھے حضرت کی شاخ بنو سلمہ کے رئیس تھے. رئیس کا مطلب کیا ہے؟ امیر, سردار. اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خاندان کے بت خانے کی جو حفاظت اور اس کا ولی بننا وہ ان کے سپرد تھے. بت پرستی سے ان کا جو شغف تھا وہ جنون کی حد تک پہنچا تھا. لکڑی کا بت بنا کر انہوں نے گھر میں رکھا تھا, صبح شام اس کی پرستش کرتے, بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بناتے سنوارتے تھے. ان کی زندگی کے بہت سے دن ایسے گزرے حتیٰ کہ بڑھاپا نے آ لیا. اور روایتوں میں ہمیں جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جو تھے وہ کون تھے جو جنہوں نے جن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کو دین کی جو ہے وہ دعوت دیں. ابھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود نہیں گئے تھے. تو آپ کو یاد ہے کسی کو کہ کون تھے؟ حضرت مصعب. حضرت مصعب جو تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور جو وہ دعوت دے رہے تھے تو ان کی دعوت کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور ان کے بیٹے بھی جو تھے وہ بھی مسلمان ہوئے. اور کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے بت سے جو بہت پیار کرتے تھے تو ایک دن جو ہے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے بتوں کی پوجا نہ کرے نا, تو رات کے وقت ان کا بت باہر لے گئے اور اس کو جا کے نجاست سے پہلے خوب لتھیڑا, پھر گڑے میں اوندھا کر کے ڈال دیا. اب صبح صبح یہ اٹھے, اب بت اپنی جگہ پر نہ ملا, بہت سرپٹائے چلائے, تم لوگوں کا ستیہ ناس معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون لے گیا. پھر اس کی تلاش میں نکلتے, جب مل جاتا صاف کرتے, نہلاتے, خوشبو لگاتے, پھر اپنی جگہ پہ رکھتے. وہ کہتے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں کہ دنیا دیکھے. جب یہ قصہ ہر روز ہونے لگا تو ایک دن تنگ آ کر بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہنے لگے واللہ مجھے تو یہ علم نہیں کہ تیرے ساتھ کون یہ گستاخی کرتا ہے, اب یہ تلوار تیرے پاس ہے, خود سے اپنی حفاظت اور دفاع کیا کر. لڑکوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو بہت ہنسے, انہوں نے تلوار تو اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ رسی میں باندھ کر بنو سلمہ کے ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جس میں لوگ نجاست پھینکا کرتے تھے. صبح کو جب حضرت عمر نے بت اور تلوار دونوں کو غائب دیکھا پھر تلاش میں نکلے, جب بت کو مردہ کتے کے ساتھ غلاست کے کنویں میں لٹکا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کھلی اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی. اور راستے میں ان کی ایک ملاقات مسلمان سے ہوئی, ان کو اپنا دکھڑا سنانے لگے, رونے لگے. مسلمان نے ملامت کی کہ یہ بھی بھلا کوئی مطلب بت ہے جس کو پوجنا چاہیے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان کر سکے, تو ان پر تو تین حرف بھیجو. تین حرف بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ لعنت. اور خدا واحد اور اس کے رسول حق پر جو ہے وہ ایمان لاؤ. حضرت عمر کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. اور کہتے ہیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ انہوں نے بت جو کی جو پوجا کرتے تھے نا اس کے پیچھے ایک عورت کو کھڑا کر دیتے تھے, اور پھر وہ بت سے سوال جب پوچھتے تھے عورت کے دل میں جو آتا تھا جواب دیتی تھی, تو وہ سمجھتے تھے بت جواب دے رہا ہے نا, ان کے بت کے دل میں جو کچھ ہے وہ عورت جواب دے رہی ہے. تو جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اس حصے میں آپ دیکھیں ان کے قبول اسلام کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے حضرت معاذ جو ہے معاذ بن عمر جو ہے وہ جب یثرب واپس آئے تو ان کی والدہ ہند جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. مطلب بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور خود بیوی نے بھی کر لیا ہے, حضرت انہوں نے نہیں ابھی کیا. تو اب جو ہے اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا, ان کا نام حضرت معاذ بن عمر تھا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شاید معاذ بے دین ہو گیا ہے. بیوی نے کہا ایسا تو نہیں, البتہ یہ درست ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مکہ گیا تھا. اس نے کہا بے دین نہیں مکہ گیا تھا. حضرت عمر نے بیٹے کو بلا کر پوچھا اور پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے مکہ میں جا کر فلاں آدمی سے ملاقات کی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, مجھے بتاؤ کہ وہ آدمی کیا دعویٰ دیتا ہے. اور جب انہوں نے سورۃ فاتحہ سنائی اور اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں اس پر بہت اثر ہوا. اور ایک ان کا واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت مصعب کا پتہ چلا کہ ان سے ان کے بیٹے ملے ہیں نا, تو بہت غصے میں آئے اور ماں نے کہا سنو تو صحیح, کہنے لگا کہ جو ہے وہ ماں نے کہا بس اس نے جو اس نے باتیں کہیں وہ سن کر یاد کر لیں اور وہ تمہیں سنائے گا. اور بیٹے نے سنائی تو کہا کہ کیا وہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے جو تم نے سنائی ہے, تو کیا جو دوسری باتیں وہ بھی ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے وہ جو حضرت مصعب ہے؟ تو کہنے لگے کہ ساری باتیں ان کی بڑی اچھی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا, اور ان سے پہلے ان کی قوم کے کئی لوگ جو تھے وہ اسلام جو ہے وہ قبول جو ہے وہ کر چکے تھے. اور انہوں نے بڑے خوبصورت شعر بھی کہے ہیں, ابھی عربی کا اور ذوق جب پیدا ہوگا تو وہ آپ اشعار بھی پڑھیے گا. بڑے خوبصورت جو ہیں ان کے وہ اشعار تھے جو انہوں نے جو ہے وہ پڑھے ہیں اور کہے ہیں جو دین اسلام انہوں نے قبول کیا. اور ان کے بارے میں جو بات میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے کہ اب جو ہے غزوہ بدر پیش آیا اور یہ بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے, اور جو ہے وہ ان کے بیٹے بھی شریک ہوئے. اور اس غزوے میں جن دو نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, ایک حضرت معاذ بن عمر بن جموح تھے, ان کے بیٹے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ جو ہے وہ ان کے پاؤں کی جو تکلیف تھی اور جو بڑھاپا تھا اس وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا. تو لیکن کہتے ہیں کہ پھر بھی یعنی لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ رسول اللہ نے پھر غزوہ بدر میں بھی ان کو جو ہے جانے کی اجازت دے دی, جانا چاہتے تھے. کہتے ہیں جب یہ اسلام قبول کیا ان کی عمر 60 سال تھی تقریباً, تب اسلام قبول کیا. یہ اس کے بعد کے حالات ہیں, آپ سوچیں ذرا. حضرت عمر بیٹوں کے ساتھ میدان میں پہنچے اور اب کیا ہوا کہ ان کا ایک بیٹے کا نام خلاد تھا اور وہ بھی دشمن کی صفوں میں تھے. اور جب یہ جو ہے وہ حضرت عمر جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے نا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاک اور خون میں جب لتھڑا ہوا دیکھا تو کہا کہ خدا کے بعض بندے کوئی قسم کھاتے ہیں تو خدا اس کو پورا کر دیتا ہے، عمر بھی ایسے ہی بندوں میں سے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں چل پھر رہے ہیں اور ان کا لنگڑا پاؤں درست ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا نا کہ کہیں وہ جو ہے وہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی نا اور زخمی بھی تھے، تو ان کی بیوی جو تھی نا، ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے بیوی یعنی شوہر فوت ہوئے، بھائی شہید ہوئے اور بیٹا بھی شہید ہوا، تو گئی جا رہی تھی اور لوگوں سے سب سے پہلے انہوں نے کس کی خیریت پوچھی کہ رسول اللہ کیسے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ تو خیریت سے ہیں، کہا کل مصیبت ان بادوں کا جلل، آپ سلامت ہیں تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ اور جب یہ شہید ہو گئے، ان کے یہی شوہر جو لنگڑے کہتے تھے نا لنگڑے پاؤں سے گھسٹتا ہوا جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی میرا عمل جو اللہ کو پسند آئے اور مجھے جنت میں پہنچا دے، تو کہتے ہیں میں یہ واقعہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بڑا متاثر کن ہے کہ اونٹ اپنے ساتھ حضرت ہند لے کر گئیں، ان کی بیوی کا نام ہند تھا، اور اپنے شوہر اپنے بیٹے اور بھائی کی لاشیں لاد کر مدینہ کی طرف روانے، سوچے تو صحیح کتنا حوصلہ تھا اس عورت کا۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ ملی جو چند دوسری خواتین کے ساتھ میدان احد کی طرف آ رہی تھی، اور جو ہے وہ ام المومنین نے ہند سے حضرت رسول اللہ کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں اور یہ لاشیں میرے شوہر بھائی اور بیٹے کی ہیں جنہوں نے لڑائی میں شہادت پائی۔ اتنے میں وہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، اب ہر چند کوشش کی گئی لیکن اونٹ مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا شاید بوجھ زیادہ ہے، وہ جو حضرت ہند تھی انہوں نے کہا نہیں ام المومنین اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے، بالآخر ام کو اٹھا کر اس کا رخ احد کی طرف کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ ہند تینوں شہیدوں کی لاشیں لیے رسول اللہ کی خدمت میں گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دوسرے شہیدوں جو دوسرے صحابہ تھے ان کی لاشوں کو دفن کر رہے تھے، آپ نے ہند سے پوچھا کیا ان میں سے کسی نے گھر سے، اس نے بتایا کہ یہ مدینہ کی طرف میں چلاتی ہوں تو اونٹ چلتا نہیں ہے، جب میں آپ کی طرف لائی ہوں تو یہ چل پڑا ہے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا ان میں سے شہیدوں میں سے کسی نے گھر سے نکلتے وقت کوئی بات کہی تھی؟ ہند نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے شوہر نے گھر سے چلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ یا الہی مجھ کو شہادت نصیب کرنا اور مجھ کو ناامید اپنے گھر والوں میں واپس نہ لانا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا تھی نا ان کی، اس وجہ سے جو ہے وہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چلتا تھا، کہ ان کی شہادت کے بعد بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا مجھے گھر واپس نہ لانا تو اونٹ جو ہے وہ نہیں جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تینوں شہیدوں کو احد میں جو ہے وہ دفن کرایا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور کہتے ہیں 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت جابر نے اپنے والد کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جب قبر کھودی تو حضرت عمر بن جموں اور حضرت عبداللہ کی لاشوں کو بالکل تر و تازہ پایا اور ان پر ایک ایک کھجور پڑی ہوئی پائی۔ اور اس واقعے کے 46 سال بعد ایک مرتبہ پھر احد کی قبروں کو کھودنے کی نوبت آئی تو کہتے ہیں تمام شہداء کی لاشوں کو تر و تازہ پایا گیا۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، سورۃ توبہ آیت نمبر 91 پر ہم تھے اور ہم نے یہ ایک لنگڑے کی اور ایک اندھے کی دونوں کی، ایک کے جھنڈا تھامنے کی اور ایک کے جو ہے وہ جہاد میں شرکت کرنے کی جو ہے وہ ہم نے دونوں کے واقعات پڑھے۔ اذا نصح للہ و رسولی، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار تھے اور کیسی وفاداری تھی ان کی۔ تو آئیے ہم سب بھی اپنے اپنے عذروں کو ایک ترازو میں رکھیں اور دین کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں اس کو دوسرے ترازو میں رکھیں، اور اپنی نیتیں اپنے اخلاص جو ہے اس کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہے نا، کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہو گیا برف پڑ گئی، دل تو پہلے نہیں چاہ رہا تھا کلاس میں جانے کے لیے، چلو اچھا ہو گیا مہمان آ رہے ہیں اور ٹیسٹ تو پہلے ہی دینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اتنا مشکل تھا اور میں کوئز میں شرکت کرتی، چلو اچھا ہو گیا، ہے نا۔ چلو اچھا آ گیا, سواری والی باجی نے آنا نہیں ہے, اب اس کے گھر میں معذرت ہو گئی, ہم بھی ساتھ میں جو ہے وہ سنور گئے, ہے نا, کیونکہ جو ہے وہ نہیں جائیں گی تو اب میں تو یہ سیدھا کہہ دوں گی کہ میں آ نہیں سکتی تھی, اور وہ بہن جب نہیں آتی تو میں تو انہیں کے ساتھ آتی ہوں, تو بھلا میں آتی کیسے اور ٹیسٹ کیسے دیتی, ہے نا. تو خدا یہ کہ اداسی ہو کہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ مجھے رائڈ دے دے, اور پھر یہ کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو خود پھر رائڈ ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھتے, دنیا کے لیے تو سبھی ہی سیکھتے ہیں, کوئی ہے آپ میں سے جو ہے وہ یہ سوچے کہ میں یہ ڈرائیونگ سیکھوں گی اور میں گاڑی کے پہیوں سمیت جنت میں جاؤں گی انشاءاللہ, اللہ تو میری گاڑی کے پہیوں سمیت مجھے جنت میں لے جانا, کیونکہ یہ میری گاڑی, یہ میرا گاڑی جو گھوڑا ہے اس زمانے کا گھوڑا اور آج کی گاڑی, یہ اللہ میں تیرے دین کے لیے سیکھوں گی. سارے مشکل کام آتے ہیں تو گاڑی سیکھنا کون سا مشکل ہے, بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پر تو اتنی اچھے ٹریفک کے رولز ریگولیشن ہیں کہ آپ بھی گاڑی چلا سکتی ہیں. تو آپ کوئی کام تو ایسا ہو جو یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا, اور وہ جو تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا تھا جو خاص اللہ کے لیے کی تھی, تو کوئی ہے ایسی نیکی کہ جو ہم اللہ کو پیش کر سکیں کہ اللہ وہ خالص تیرے لیے کی تھی, ہے نا. تو بتائیے کہ کیسا اخلاص ہے اور کیسی وفاداری ہے اور کیسی اطاعت ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنا بھی چاہتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں. اور کچھ لوگ تو اپنے گھر بدل لیتے ہیں کہ ہم کلاس کے پاس مسجد کے پاس کیوں نہ لے لیں تاکہ نماز سے محروم نہ ہوں, بچے قرآن سے محروم نہ ہوں, اور ہماری قرآن کی کلاس سے چھٹی نہ ہو, اور جو ہمارا فالتو وقت ملے ادھر ادھر کی باتیں اور بیٹھک کی بجائے ہم مسجد میں دیں گے, ہے نا, ہم مسجد کی خدمت کریں گے, ہم دین کی خدمت کریں گے. اذا نصح للہ و رسول, تو بتائیے کون سا جواب ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. ما علی المحسنین من سبیل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں پہ سبیل کا لفظ جو ہے وہ اعتراض کے لیے ہے نا, جیسے اعتراض کا راستہ کوئی نہیں ہے, لوگوں کو جائز نہیں ہے کہ ایسے محسنین پر کوئی اعتراض کرے یا کہیں کہ یہ کمزور ہیں, ہے نا. اور یہاں پہ کن محسنین کی بات ہو رہی ہے, یہ دعفا مردا اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے نا, غریب لوگ ہیں, تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایسے احسان کے درجے کی نیکی کرنے والوں پر کوئی بات کریں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے, جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں, جو چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں ان کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے, ہے نا. تو اللہ, کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے, تو میری بہنوں, غزوہ تبوک کا موقع اور یہ آیات کا نزول, اور آج تو ہر روز ایک غزوہ تبوک ہے, ہے نا, ہر روز ایک دین اسلام کی پکار ہے جو میرے اور آپ کے نام ہے, اور میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے, مخلصین میں, مترددین میں, متردد جو لوگ ہیں, اور معذرین میں جو عذر کرنے والے ہیں, یا پھر جو ہیں وہ واقعی وہ لوگ جو کہ جن کا کوئی عذر تھا. پھر فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا آتَوْكَ, اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی جب وہ تیرے پاس آتے ہیں. اب یہاں پہ بھی مخلص ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مخلص ہیں لیکن معذور ہیں, ان کا عذر کس قسم کا ہے, ہے نا, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے, ہے نا. وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا آتَوْكَ, اب یہاں پہ کچھ ذکر نہیں ہے, اور پیچھے والا آپ خود ہی لے سکتی ہیں کہ لیسا جو ہے وہ حرج, اور آپ یہ خود ہی لے سکتی ہیں کہ ما علی المحسنین من سبیل, نہ تو ان پر کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی ان کے اوپر جو ہے کوئی حرج ہے کہ اگر یہ جنگ میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے. ولا علی الذین اذا ما آتوک, کہ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ ان پر اعتراض کیا جائے. ما آتوک, جو تیرے پاس آتے ہیں, لتحملہم, تاکہ آپ ان کو سوار کرا دیں, تاکہ آپ ان کے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں. ہا میم لام جو ہے وہ سواری کے لیے ہے. قلتا لا اجد ما احملکم علیہ, اب آپ دیکھیں کہ وہ آ کے کیا کہتے ہیں, اذا ما آتوک لتحملہم, کہ جانا چاہتے ہیں, غریب ہیں, سواری نہیں ہے, تو آپ ان کی سواری کا کچھ انتظام کر دیں. قلتا, تو نے کہا, لا اجدو ما لاجدو میں نہیں پاتا ما احملو کم علی کوئی ایسی سواری میں نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں سوار کرا دوں یا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. اور ہمیں جو ہیں وہ مثال ملتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے. کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ اور عبداللہ بن مغفل مزنی ان میں سر فہرست تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حقیقی معذوروں کی کیفیت تھی ان کی, سواری مانگنے والے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست کی. آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمیں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی کا نام ملتا ہے اور دوسرا ابو موسیٰ اشعری کا نام ملتا ہے, لیکن کئی صحابی تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی, یا رسول اللہ میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے مگر میں سمجھا نہیں, میں غمگین ہو کر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری نہ دی, اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. جو غصے میں تھے, پتہ نہیں کیوں غصے میں ہے نا, مجھے واپس آئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے ہیں, 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں, انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ تفصیلی موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی, آپ نے اس میں قسم کے الفاظ سنے تھے آپ نے, واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. واللہ وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ بھی آپ کے لیے بونس سوال تھا. تو انہوں نے عرض کیا آپ نے تو سواری رہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ یعنی یہ وہ صحابی تھے جو کہ جہاد میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سواری کا انتظام نہیں تھا, ہے نا. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل جو تھے یہ رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جو ہے وہ سواری کا انتظام کر دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کے لیے جب سواری کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ روتے ہوئے جو تھے یہ واپس آئے. تو کئی ایسے لوگ تھے جو آپ کے پاس گئے اور آپ جو تھے وہ آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے مطلب میرے وسائل نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں. یہ نہیں کہ کرنا چاہتے تھے اور کر نہیں سکتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزوہ تبوک جو تھی اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے, تنگی کی گھڑی, تنگی کا لشکر. ہاں, تو اور بڑا ہی مسلمانوں پر جو ہے وہ سخت وقت تھا. تو ایسے ہی صحابی تھے جن کا عذر تھا یعنی سواری پاس نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں فرمایا تھا تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے وہ تمہارے ساتھ ہیں, وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبسہم العذر, کہ ان کو عذر نے وہاں روک دیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے نا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب منافقین کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مخلص مسلمانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے نا. پیچھے کی آیتوں میں آپ نے 86-87 میں منافقین کا ذکر پڑھا, پھر مخلصین کا پڑھا, اب یہاں دوبارہ ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے نا, اس کی کیا وجہ ہے کہ تتبین الاشیاء بعددادہا, بے ازدادیہ، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. کیوں کیا جاتا ہے منافقین کا ذکر اور ساتھ ہی مخلصین کا ذکر؟ اس لیے کہ دو رویے ہیں، ایک منافقین کا اور دوسرا جو ہے وہ مخلصین کا. تو یہاں پر جو ہے مخلصین کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے لا اجد ما احملکم علی تولوا وعینہم تفید من الدم حزنا. آپ سوچیں قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں، تولوا وہ لوٹ گئے، تولوا وعینہم تفید من الدم، اور جب وہ لوٹے تو ان کا حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تفید من الدم حزنا، اور آنسو کیوں بہ رہے تھے؟ حزنا غم سے، اور انہیں رنج تھا، اور رنج اور غم کس چیز کا تھا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. اللہ یجدوا کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون کہ وہ کچھ خرچ کرتے اور وہ جا کر جہاد میں جو ہے وہ شرکت کرتے. تو آپ سوچ لیجئے کہ دین کی خدمت کے لیے وہ بیتاب تھے، اب سواری نہیں ہے، رسول اللہ سے جا کر کہاں انتظام کرے. رسول اللہ نے جب جو ہے وہ عذر کیا اور اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ میں تمہارے لیے انتظام نہیں کر سکتا، اب اتنے لوگوں کے لیے آپ کیسے انتظام کرتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے تین آدمیوں کے لیے آپ نے سواری کا انتظام کیا، اور اس سے پہلے وہ بہت بڑی تعداد کا انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ دے چکے تھے وہ اسے اس کے علاوہ تھا نا. تو آپ سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ بات سوچیں کہ یہ جو تفید من الدمی ہے کہ آنکھوں کا بہنا، آپ کو پتہ ہے نا فا یا دعا جو ہے چشمے کا پھوٹ پڑنا، اور چشمہ کیسے پھوٹتا ہے؟ خود بخود پانی بہنے لگتا ہے نا، اور جیسے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پہاڑوں کے کناروں میں پانی آنے لگتا ہے، تو خود بخود پانی بہتا ہے نا، ابل پڑتا ہے نا پانی فیض ہونا کسی کا. اسی طرح آنکھیں جب آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن اندر کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آنسوؤں سے جب آنکھیں بھرتی ہیں تو جیسے وادی کے کناروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں نا، اسی طرح آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تفید من الدم حزنا. اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں اور انڈر لائٹ کریں، اور اب تک کی زندگی کا جائزہ لیں. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ کتنی دفعہ اسلام کی پکار ہوئی، کتنی دفعہ نماز کی لیے اذان آئی، کتنی دفعہ جو ہے وہ نیکی نے میرے دروازے پر دستک دی اور اس نے پلٹ پلٹ کر مجھے پکارا اور میں نے اس کو نہ کیا، تو میری اندر کی کیفیت کیسی تھی؟ میں اس کے نہ کرنے پر تفید من الدم حزنا میں مبتلا تھی، یا یہ کہ میں خوش ہونے والوں میں شامل تھی کہ چلو بھائی، یا میں دوسروں کا نام تو لیتی ہوں کہ فلاں کو کمیٹی کا انچارج بنا دیں، فلاں کو سیکٹری کیوں نہیں بنا دیتے، فلاں کو جو ہے وہ کام کتابوں کا کیوں نہیں دے دیتے تھے، ہے نا، فلاں کو رول کال کا کام دے دیں، میرے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے نا. تو اپنے آپ کو انسان یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی، آپ دوسروں کو دے دیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کمیٹی میں نہیں بھی ہیں لیکن ہم یہ کام کریں گے نا، اور پھر یہ کہ وہ افسردہ ہوتے ہیں نہ کرنے پہ، حزنا غم سے کہ وہ کر نہیں پاتے، ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی سواری نہیں ہے، کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی صحت نہیں ہے، ہے نا. تو یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں جو ہر دور میں جو ہے جب اسلام کی پکار ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ ان کی روشنی میں جو ہے وہ جائزہ لیں کہ ان کا عمل جو ہے وہ کیسا عمل ہے. کیونکہ ایک یہ کہ نہ کر سکنا اور اس کا عذر ہونا، اور ایک اس کے بعد جو ہے پھر افسوس ہونا کہ میں نے کیوں نہیں کیا نا، دوسرا کیوں بازی لے گیا، دوسرا کر سکتا ہے، میرے حالات ایسے کیوں نہیں ہے کہ میں کر سکتی نا. اور پھر انسان جو ہے وہ پلاننگ کرے اور پھر اس پر جو ہے وہ سوچے، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک ایسا مارکا تھا، اس سے پہلے غزوات میں منافقین الگ نہیں ہوئے، یہاں پہ وہ ان کا دونوں کا کردار الگ ہو گیا، واضح ہو گیا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. پھر اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انما السبیل، اس کے سوا نہیں اعتراض اللذین، ان لوگوں پر ہے، یعنی ان لوگوں پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی حرج نہیں کہ ان لوگوں نے شرکت نہیں کی، جو آیت جو ہے وہ 91 سے لے کر 92 میں ہیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان پر اعتراض ہے، انما السبیل، بے شک اعتراض ان لوگوں پر ہے، الذین، وہ لوگ جو یستاذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیا، اور وہ امیر ہیں، وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، اور تم سے درخواستیں کرتے جاتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا، خوالف پھر آ گیا، انہوں نے عورت بننا پسند کر لیا، انہوں نے قائدین، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، وہ قائد نہیں جو لیڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تو قاف حمزہ دال ہے نا، لیکن یہ جو بیٹھا ہے قاف عین دال ہے، ہے نا، تو قائدین، آیت 86 کے آخر میں بالکل لکھا ہوا ہے، آخری لفظ ہے، اسی طرح 87 میں خوالف آیا اور یہاں پہ پھر خوالف کا لفظ آیا، تو بات قائدین کی ہو، بیٹھنے والوں کی، یا خوالف کی، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا، اور جب خود پسند کر لے پیچھے رہنا، نفاق میں مبتلا ہونا اور منافق بننا، محنت نہ کرنا، جی چرانا، سستی اور کاہلی، بیزاری دین کے کاموں سے، وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ بھی ان کے دلوں پر پھر ٹھپا لگا دیتا ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پھر ان کو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا جو ہے وہ کیا انجام ہونے والا ہے، اب سوچئے تو صحیح اس بات پر کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تھپے کا، اور پیچھے ذکر کیا ان کے پیچھے رہنے کا، وہاں بھی یہی کہا، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہاں پہ بھی کہا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہاں پہ کہا وطبی علی قلوبہم، اور یہاں پہ کہا وطبع اللہ علی قلوبہم، طبیع جو ہے نا وہ ماضی مجھول ہے، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، اور یہاں پہ کیا ہے وطبع اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، وہاں یہاں کے ترجمے میں کیا فرق ہے، ٹھپا لگا دیا گیا، اور فائل کا ذکر نہیں ہے کس نے ٹھپا لگایا، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ماضی ہے، وہ ماضی مجھول ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق یہ ہے، بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس اتنا یاد رکھیں کہ ملتی جلتی دونوں آیتیں ہیں، ایک میں اللہ نے اپنا ذکر بھی نہیں کیا اور ٹھپا لگا دیا گیا، ہے نا، دوسرے میں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، وہاں پہ کہا فہم لا یفقہون، یہاں پر کہا فہم لا یعلمون، تو میری بہنوں یہ بات بہت اہم ہے کہ علم کا ہونا اور پھر تفقہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ کا ہونا، یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہے جس کو یہ مل جائے، تو جن کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اور جن کو دین کا علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے، اور دنیا کی دولت جو ہے نا وہ چوری ہو سکتی ہے، وہ چھین سکتی ہے، ہے نا، اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ صحت جو ہے وہ انسان بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن علم ایسا ہے کوئی چرا نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کوئی بہت ہی اچھی ایک بات کہہ رہا تھا، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ میرے بچے پڑھ لیں، اور بچہ پڑھتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ جب میں مروں گا نا، اور جب میں مروں گی نا، دولت تو بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور تم میں سے جو جو علم حاصل کرے گا نا وہ کوئی بھائی بانٹ نہیں سکے گا، آپ اس بات کو نوٹ کریں، کتنی خوبصورت بات ہے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں، اور اگر ایک ماں باپ، جو ماں باپ ہیں، ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، دوسرا مزدوری کرتا ہے، تیسرا جو ہے وہ پینٹ کرتا ہے، وائٹ واش کرتا ہے، پڑھا جو نہیں ہے نا، اور ایک انجینئر، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے، اور ایک جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، حکومت کر رہا ہے، اتنی اللہ نے اس کو نوازا علم اور عقل دی، دوسرا جو ہے وہ تختے پہ چڑھ گیا، سولی پر ڈاکو بن گیا، ایک ہی والدین کی دو اولادیں، ایک تخت پر ہے، دوسرا تختے پر ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دولت اور باقی چیزیں بٹ جاتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، سگی اولاد میں بھی علم نہیں بانٹا جا سکتا، جس کے پاس علم ہوتا ہے نا اللہ اس کو اس کے علم کی بدولت جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ نوازتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو بات کہی وہ کیا ہے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ علم نہیں رکھتے. اور یہاں پہ بڑے ہی افسوس کا انداز ہے, فہم لا یعلمون, کہ ان کو جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے عمل کرنے والے ہیں, ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ حصول علم کے لیے ہماری کوششیں جو ہیں وہ کس درجے کی ہیں, ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو علم بھی ہم نے حاصل کیا اس پر کتنا علم, اس علم پر کتنا عمل کیا, اس کی کتنی مجھے سوجھ بوجھ ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ 10 بارے آج مکمل ہو گئے, ہے نا. اور آپ سوچیں روزے آتے ہیں نا, میں غور کر رہی تھی کہ روزوں کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ پہلا عشرہ رحمت کا, پھر مغفرت کا, پھر جہنم کی آگ سے رہائی کا, اور جو ہی 10 روزے ختم ہوتے ہیں پھر آپ 15 روزے تک چڑھائی چڑھتے ہیں. جس دن 15 ہو جاتے ہیں نا پھر اتار شروع ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا, پہلا عشرہ ختم ہوتے اس کے ساتھ ہی پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ کیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے نا. اور اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 10 بارے جو ہیں الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں, اور اب 10 باروں کا اکٹھا رزلٹ انشاءاللہ دسمبر کے بعد جب آپ آئیں گی تو آپ کو دیا جائے گا. اور اس یہ جتنا ٹائم ہے نا, ایک تو روٹین کے آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کے جن کے چھوٹے موٹے تھوڑے بہت کوئی رہتے ہیں وہ میک اپ کر سکتے ہیں, وہ دسمبر تک کی چھٹیوں میں بھی میک اپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا جو 10 باروں کا مکمل رزلٹ جو ہے وہ دیا جائے. انہی کا اناؤنس ہوگا جن کا 10 باروں کا مکمل ہے نا. تو اس کو ریسکیجول کریں, اور جو ہے وہ 10 باروں کے مکمل ہونے پر جہاں پہ خوش بھی ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ دنیا میں انسان جتنی بھی دولت جمع کرتا ہے, اور ان دولتوں میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ قرآن کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہو گئے, ہے نا. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اور واقعی لوگوں کو اس قرآن کے حاصل کرنے پر خوشیاں منانی چاہیے. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, دنیا میں انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے نا, اس میں سے قرآن کی دولت ایسی ہے جس کے جمع کرنے پر ہمیں جو ہے نا خوش ہونا چاہیے, خوشیاں منانی چاہیے. اور اب آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ سورۃ یونس آیت 58 میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ یہ جو قرآن کی دولت ہے لوگوں اس کے جمع ہونے پر, اس کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناؤ, اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے, اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں دنیا میں. یہ زیور, یہ کپڑے, یہ لوگوں کو پھولوں کا بڑا شوق ہے, لوگوں کو ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہے, گارڈننگ کا شوق ہے, سیپ کا شوق ہے, ہے نا, میک اپ کی چیزیں اکٹھی کرنے کا, زیور جمع کرنے کا, آرٹیفیشیل کپڑوں کا, آرٹیفیشیل جیولری کا, کپ ملبوسات کا, ڈیکوریشن کا. ایک عورت کہنے لگی مجھے چھوٹے چھوٹے کپ, چائے کے مختلف کپ اس کے پاس تھے, کہنے لگی کہ یہ میری کلیکشن ہے نا, اور مجھے شوق ہے کہ جہاں بھی میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں تو میں خرید لیتی ہوں. تو مختلف لوگوں کو مختلف شوق ہیں, لیکن جو بیسٹ شوق ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو جمع کرنا سینے کے اندر, اور پھر جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. تیری آخری منزل تیری قرآن کی آخری آیت ہے نا, جتنی تیرے پاس قرآن ہوگا اتنا تیرا جنت میں اعلیٰ درجہ تجھے ملے گا, ہے نا. سیڑھیاں چڑھتا جا, قرآن کی تلاوت کرتا جا, اور وہ گھر اجڑا ہوا ہے جس کے سینے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. تو افسوس, منافقانہ کردار پیدا کیوں ہوا, علم نہیں تھا. منافقانہ کردار عذر کرنے والے کیوں پیدا ہوئے, اس لیے کہ وہ یفقہون, سوجھ بوجھ نہیں رکھتے, ہے نا. تو آج جو ہے آپ نے جو پڑھا ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ عذر کرنے والے, پیچھے رہنے والے کا ذکر بھی پڑھا, مخلصین کا بھی پڑھا, ہے نا. اور پھر جو عذر والے تھے ان میں بھی دو طرح کیٹیگری کے لوگ تھے, جن کا واقعی عذر تھا اور جن کا عذر نہیں تھا لیکن وہ بظاہر جو تھے وہ معذرون میں, جو ہے وہ معذرون میں وہ شامل ہو گئے نا. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ اور جائزہ بھی لینا ہے, اور ساتھ ساتھ نیکیوں کی دوڑ میں جو ہے وہ انشاءاللہ آگے نکلنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.